الله الرحمن الرحيم. گنہگاروں سے معاملہ، فجار اور فساق سے نفرت کے ساتھ حسن ظن بھی جمع ہو سکتا ہے، جیسے کوئی حسین آدمی اپنے منہ پر سیاہی مل لے تو اس کو اچھا اور سیاہی کو برا کہا جاتا ہے، تو اسی طرح کسی گنہگار آدمی کے گناہ کی سیاہی کو تو اس سے نفرت تو کی جائے لیکن اس کے ذات سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. آدمی تھوڑا بہت جب دیندار بنتا ہے تو گنہگار لوگوں کے عیب دیکھنے شروع کر دیتا، وہ تو یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی تو یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی تو یہ بھی کر رہا ہے، تو یہ بیچارہ خود محروم ہو جاتا. گنہگاروں سے معاملہ، فساق اور فجاج سے نفرت کے ساتھ حسن ظن بھی جمع کیا جائے، جیسے کسی حسین آدمی کو کوئی اپنے منہ پر سیاہی مر لے تو اس کو تو اچھا سمجھا جائے لیکن سیاہی کو برا کہا جاتا ہے. تو اسی طرح گناہگار کے اس گناہ کی سیاہی کو تو برا سمجھا جائے، اس سے تو نفرت ہو، لیکن اس گناہگار کے ساتھ حسن ظن ہو، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، یہ بڑا اہم ہے. ہم بس اوقات اس گناہگار کو حقیر سمجھنے لگتے اور ایسا آدمی عجب کا مریض ہوتا ہے، اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب نظر آتے. جس طرح کوئی حسین آدمی اپنے چہرے پہ سیاہی مل لیتا ہے تو سیاہی کو تو برا کہتے ہیں لیکن اس کے حسن کو تو اچھا ہی سمجھتے ہیں. ایسی کوئی آدمی اپنے اوپر گناہوں کی سیاہی مل لے تو گناہوں سے ضرور نفرت ہو لیکن اس گناہگار سے جو معاملہ اور برتاؤ آپ کر رہے ہیں وہ آپ نرمی کے ساتھ کر، اور خاص طور پہ وہ جو مبتدی ہو. مبتدی ہو یعنی اب نیا نیا آدمی نیکی پر آیا ہو، دینداری پہ آیا ہو، تو یہ دوسروں کے بارے میں نفرت آمیز گفتگو نہ کرے. ہاں جو محقق ہے اس کا معاملہ الگ ہے، وہ بس اوقات ایسا برتاؤ بھی کر سکتا ہے جس سے دوسروں کو غلط فہمی نہ ہو. ٹھیک ہے، گناہگار کی بڑی عزت ہو رہی ہے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن جو نیا نیا نیکی کی طرف آیا ہے اس کو ہمیشہ گناہگار کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اس نے ذہن بڑا خیال اپنے دل میں رکھے، ہاں اس کی گناہ کی جو سیاہی ہے اس سے نفرت کرے، اس سے نفرت کرے. تو گناہگاروں سے ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ بس اوقات گناہگاروں کے ساتھ بڑا ہی حقارت کا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ اس سے بڑا گناہگار ہو جاتا ہے. اور بس اوقات یہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے پر اسے پر طنز کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے شرمندہ کر رہا تھا، اس کو پھر اس دنیا میں سزا مل جاتی ہے. تو گناہگار سے حسن ظن ہو, اچھا گمان کرے. ہاں البتہ جو اس میں گناہ کی سیاہی ملی ہوئی ہے, جیسے حسین آدمی اپنے چہرے پہ سیاہی مل لے تو اس کا حسن تو حسن ہے, سیاہی قابل نفرت ہے. تو اسی طرح مسلمان ہے تو قابل حسن ظن کے قابل ہے, اس کی اس سیاہی سے نفرت, اس کی سیاہی سے نفرت. تو یہ ہے گناہگاروں کے ساتھ سلوک کا طریقہ اور برتاؤ کا طریقہ. ایک بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کثرت تلاوت سے بلائیں بھی دور ہوتی. کثرت تلاوت سے بلائیں بھی دور ہوتی. اور قرآن تو عجیب چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن برکت والی کتاب ہے, جس جگہ پہ اس کی تلاوت ہوتی ہے, جس کی زندگی میں اس کی تلاوت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اس ذات کو مبارک کر دیتا, برکت والا. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, تو ایک مرتبہ یہ چاہا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے گھر میں اپنے گھر والوں کو بھیجے کہ حضرت کے یہاں اتنے مہمان بھی آتے ہیں اور گھر والے کھانے بھی پکاتے ہیں اور اتنے معمولات بھی کر لیتے, 15 سپارے 20 سپاروں کی تلاوت بھی کر لیتے, تو کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے میں نے گھر والوں کو بھیجا تو واپس آئے تو وہاں تو عجیب ہی معاملہ ہے, جو چیزیں ہم گھنٹوں میں پکاتے ہیں وہ وہاں منٹوں میں پکاتے ہیں. رکھتے اور پک جاتا, رکھتا اور پک جاتا. اچھا یہ جو آدمی برکت کو نہیں سمجھتا نا تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ خوش عقیدت ہے, یہ عقیدت کی باتیں, اس کا عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں. جو برکت کو نہیں جانتے وہ ان باتوں کو بھی نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی ضروریات اور خواہشات میں سے وقت نکالتے ہیں عبادت کے لیے, اور وہ لوگ اپنی عبادت سے وقت نکالتے تھے اپنی ضروریات اور اپنی ضروریات کے لیے. یہ فرق تھا, یہ فرق ہے نا. ہم لوگ اپنی خواہشات اور ضروریات سے وقت نکالتے ہیں کس کے لیے؟ عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے. وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا. وہ لوگ اپنی عبادت اور تلاوت سے وقت نکالتے تھے کس کے لیے؟ ضروریات کے لیے. پھر برکت تو ہونی تھی. اصل ان کا وہ تھا, ہمارے اصل کچھ اور ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ٹائم نکل گیا نماز کا, ٹائم نہیں ملا, وقت نہیں ملا. آج تلاوت نہیں ہوئی, بس بہت مصروف تھا میں. تین تین ماسیاں بھی گھر میں ہوں گی پھر بھی بیچاری بہت مصروف ہوگی. پھر بھی بہت مصروف ہوگی. اس کو وقت نہیں ملے گا نماز کا کہ ٹائم پہ نماز پڑھ لے. اپنے وقت میں تلاوت کر لے. تین تین ماسیاں بھی ہے, یہ بہت مصروف ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے تفرق لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل املأ يدك شغلا. اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا, تیرے پاس وقت نہیں نکلے گا. تو بڑی برکت ہوتی تھی زندگی میں, جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو بڑا وقت میں برکت, کاموں میں برکت, صحت میں برکت, ہر چیز میں برکت ہوتی تھی. اور اب تو ایسا لگتا ہے ہر چیز سے ببرکت ہی ببرکت ہی. دیکھیں نا بھائی مہینہ کیسے گزرتا ہے, ہفتہ کیسے گزر رہا ہے, دن کیسے گزرتا ہے, ببرکت ہی ہے نا. یوں گزر رہتی ہے مہینہ ہفتوں کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, اور دن گھنٹوں کی طرح, پتہ ہی نہیں لگ رہا. ہر چیز سے برکت نکل گئی. کیوں؟ آج ان اوقات میں نیکیاں نہیں رہی, نیکیاں نہیں. اس درجے کی نیکی تو مطلوب بھی رہی آپ حضرات سے, لیکن کچھ نہ کچھ تو قرآن سے تعلق ہو ہمارے گھروں. اگر وہ 10-15 پڑھتے تھے روز تو ہمارے گھر والے ایک بھی پڑھ لے. ہم کچھ تو معمول بنا دے تلاوت کا بھائی, کچھ تو تلاوت کا معمول بنا دے. شیخ الحدیث فرمانے لگے, ہم سنتے تھے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں ایک رات ایک دن کو قرآن ختم کرتے تھے. کیسے کرتے تھے بھائی؟ تو ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہم نے کہا یہ رمضان ہم بھی ایسے گزاریں گے, ایک رات ایک دن. تو ہم نے اس رمضان میں 56 قرآن ختم کیے. جب برکت آتی ہے تو وقت ربڑ کی طرح کھنچ جاتا ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کے کاموں میں برکت دیتے. ہم تو ہر چیز کو مادی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے برکت کیا ہوتی. تو تلاوت قرآن کی کثرت سے بلائیں رد ہوتی ہیں, بلائیں رد ہوتی ہیں. کل ایک صاحب آئے کہنے لگے ہفتے میں الحمدللہ 3 قرآن ختم کرتا ہوں. ہفتے میں 3 قرآن. کام کاج بھی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو برکت دیتے ہیں. جو آپ کا کام 12 گھنٹوں میں ہوتا ہے وہ 4 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے, اور نہیں کریں گے تو جو گھنٹے 3 گھنٹوں میں کام ہوتا ہے وہ 12 گھنٹوں میں ہوگا. وقت نکالے نا نوافل کے لیے. حضرت فرمایا کرتے تھے میں 24 گھنٹے میں 10 سپارے روز پڑھتا تھا عام سال میں, اور 6 گھنٹے نفل پڑھتا تھا. 6 گھنٹوں میں وہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اور ایسی کتابیں لکھی ہیں حدیث کی کہ عرب بھی دھنگ رہ جاتے ہیں. خواص کے لیے بھی, علماء کے لیے بھی, اور عوام کے لیے. اور عوام کے لیے ایسی ہے سبحان اللہ, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فضائل اعمال پڑھے جاتے ہیں. جیسے پورے 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں فضائل اعمال پڑھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ برکت ہے. حضرت بنوری رحمت اللہ بھی فرمایا کرتے تھے, حضرت شیخ الحدیث برکت العصر ہیں, اس زمانے کی برکت ہے, برکت العصر. یہ زمانہ صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا, میں اس بزرگ کی بات کروں جن کو ہم نے بھی دیکھا ہے مکی مسجد میں دیکھا. تو تلاوت قرآن کا معمول بنائیں, تھوڑا شروع کریں, بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھائیں تلاوت. سپارہ کریں, دو سپارے کریں, تین سپارے کریں. جب آپ پڑھنے لگیں گے آپ کی تلاوت کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی اور وقت میں بھی برکت ہوگی. برکت ہوگی, آپ ایک اندر سکون بھی محسوس کریں گے. نور ہے, نور اللہ کے اندر, اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہوا. جب آپ لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ کا نور اپنے اندر لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اندر سے آئے ہوئے. الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا, بغیر ترجمے کے پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کو, اس کا بھی نور ہے, اس لیے کہ ان الفاظ کے اندر بھی نور ہے. تو معمول بنائے تلاوت کا, بے شک وقت تقسیم کر لو, کچھ سویرے کر لیا, کچھ زور میں کر لیا, کچھ رات کو سونے سے پہلے کر لیا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ باطن کی صحت اور بیماری کا پیمانہ بھی ہے, یہ باطن کی صحت اور بیماری کا پیمانہ اور تھرمامیٹر بھی ہے. اگر باطن صحت مند ہے تو تلاوت کا جی چاہتا ہے, تلاوت اس کی غذا بن جاتی ہے, اور باطن خراب ہے تو تلاوت کا جی نہیں چاہتا. تو پیارے نبی نے فرمایا تب بھی تلاوت کرو, علاج بھی یہی ہے. پیارے نبی نے بتایا تب بھی تلاوت کرو, علاج بھی یہی ہے. فرق یہ ہے کہ بعضوں کے لیے غذا ہوتی ہے, بعضوں کے لیے دوا ہوتا ہے. اور جب دوا استعمال کریں گے ایک وقت کے بعد غذا بن جائے گی. یہ ایسی دولت ہے, تو معمول بنانا چاہیے. کوئی عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا, صرف عمل کی باتیں سنیں گے تو بات تو نہیں بنے گی, عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. دوائی کی فضائل سناتے رہیں بھائی, دوائی کھائیں گے تو صحت ملے گی نا, تاثیر تو تب پتہ لگے گی. دوائی کھائیں گے تو بات بنے گی. فرمایا کثرت تلاوت سے بلا رد ہوتی ہے, بلائیں دور ہوتی. حضرت آپ کے آنے سے بڑی برکت ہوئی. بھائی صرف برکت پہ اعتماد نہ کریں, عمل بھی کریں. ہمارے یہاں حضرت آئے تھے, بڑی برکت ہوئی. ہمارے نصر خان پہ روز تشریف لاتے, بڑی برکت ہوتی ہے. میاں عمل بھی تو کرو, عمل بھی کرو, پھر برکت ہے, پھر برکت. بار بار توبہ کرنے میں اگرچہ شرم آئے مگر اس کی پرواہ نہ کریں, غلطی ہو گئی توبہ کر لیں, پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، دن میں کئی مرتبہ غلطی کی پھر بار بار توبہ کی. تو بھائی توبہ کرنا شرم کرنے کی بات نہیں ہے، شرم کرنے کی بات ہے گناہ بار بار نہ کرو. شیطان توبہ سے شرم دلاتا ہے کیا؟ بار بار توبہ کر رہا ہے، اس سے شرم نہیں دلاتا کہ بار بار گناہ کر رہا ہے. شرم کرنی ہے تو بھائی میں گناہ سے کروں، توبہ سے کیوں کر رہا ہوں شرم؟ وہ تو بار بار کرے. وہ تو عزت کی بات ہے، وہ تو سعادت کی بات ہے، وہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. اس سے تو آدمی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے. ان اللہ یحب التوابین. توبہ کی اور ٹوٹ گئی، پھر کی اور پھر ٹوٹ گئی، پھر کی اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی اور پھر توبہ کی، اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. تو توبہ سے شرم نہیں کرنی چاہیے کہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے. شرم کرنے کی چیز یہ ہے بھائی کہ گناہ بار بار کیوں کر رہا ہے، شرم کی چیز. بار بار توبہ کرنے میں اگرچہ شرم آئے مگر اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی پرواہ نہ کرے. اللہ تعالی کا خوف، اس کے لیے رونا ضروری نہیں ہوتا. میرے دل میں پتہ نہیں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، رونا تو نہیں آتا مجھے، پر رونا خوف کے لیے ضروری نہیں، فکر ضروری ہے. اس سے بچ جاؤں، یہ نہ کروں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ خوف ہے. فکر کے لیے، خوف کے لیے رونا ضروری نہیں، فکر ضروری ہے، ندامت ضروری ہے. کیوں ہو گیا بھائی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. فکر ضروری ہے، ندامت ضروری ہے. رونا چونکہ اختیار میں نہیں ہے تو وہ ضروری بھی نہیں، وہ ضروری بھی نہیں. تحمل سے زیادہ محنت کرنے سے گرانی اور پھر افسردگی یا الجھن پیدا ہوتی ہے. ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. معاش کے اندر جو محنت کر رہا ہے اس میں بھی اعتدال ہو، حتیٰ کہ نفلی عبادت میں جو عبادت محنت کر رہا ہے اس میں بھی اعتدال ہو. دین کی جو محنت کر رہے ہو، دنیا کی محنت کر رہے ہو، تحمل کا خیال رکھو تاکہ مسلسل کر سکو، تاکہ مسلسل کر سکو، ورنہ الجھن ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا حق تعالیٰ پہ الزام ہے، حق تعالیٰ پہ الزام ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہنا چاہیے، صحت میں رکھے، بیماری میں رکھے، جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہیں، شکایت نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے. عام طور پہ غلطی یہ بھی ہوتی ہے ہم سے، جب بغیر سرپرستی کے آدمی اور بغیر کسی کی رہنمائی کے آدمی بہت کثرت سے عبادت کر رہا ہوتا ہے اور نفلی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وظیفے چل رہے ہیں، نفل چل رہے ہیں، روزے چل رہے ہیں، عبادت میں لگا ہوا، وہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میرے اندر بزرگی آ گئی، اور پھر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی تو اس کے اندر سے شکایت اٹھنے لگتی ہے، تکلیف کیوں آ گئی؟ تو اس کی ساری بزرگی صفر ہو گئی. اس سے اچھا تو تھوڑا سا کرتا اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا، اور جب تکلیف آتی تو یہ خیال کرتا کہ میں تو اس کے زیادہ کا مستحق تھا، اللہ نے آسانی پہ چھوڑ دیا، یہ زیادہ بزرگی ہے. اعتدال سے کرتا، اور یہی خیال اندر ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، اور پھر جب تکلیف آئی تو یہ خیال کرتا کہ میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اللہ تعالی نے ہلکا چھوڑ دیا، سستے پہ کام ہو گیا، یہ زیادہ بہتر ہے. بنسبت اس کے کہ کثرت سے نفلی عبادت کر رہا اور جب زندگی میں ناگواری اور مشکل آئی تو اندر سے شکوے اٹھنے لگے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی کی تربیت میں نہیں ہوتا، کسی کے زیر مشورے نہیں ہوتا، جب کسی سے رہنمائی نہیں لیتا، اپنے انداز سے چل رہا ہوتا. اپنے انداز سے چل رہا ہوتا، مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح ہم دوائیاں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے، بہرحال کوئی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے، قانونی پیچیدگیوں میں ہم کسی وکیل سے رہنمائی لیتے ہیں، ایسی مسلمان اپنی تربیت میں اور اپنی دینی معاملات میں کسی کے زیر مشورہ ہوا کرتا تھا، رہنمائی لیا کرتا تھا، تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا تھا. تو شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ تعالی جس طرح بھی رکھے راضی رہے، راضی رہے. جتنی وسعت ہے اتنی ہی دوسروں کے حقوق کی رعایت رکھے، اور جتنی وسعت نہیں ہاں تو آپ اس کے مکلف بھی نہیں. اتنی آپ دوسروں کی خاطر تکلیف نہ اٹھائیں کہ خود مصیبت میں آئے، خود مصیبت میں آئے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، ہمارا ظاہر باطن کی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا ارحم الراحمین ہم سب کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، جلوتوں کے، خلوتوں کے، تنہائیوں کے، تاریکیوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے مولا ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی شرمندگی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ایمان کی حقیقت، اپنی ذات پہ یقین، ہر حال میں اپنے فیصلوں پہ راضی رہنا نصیب فرما، رضا بالقضاء جیسی عبادت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کے آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی رضا والا بنا، ہماری صلاحیتیں، ہماری محنتیں اپنی چاہت کے مطابق اللہ استعمال فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے جذبات، ہمارے خیالات اپنی رضا والے بنا، ہماری ساری محنت اور کاوش اللہ اس میں خلوص پیدا فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، جاہ سے اور شہرت کی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں خلوص نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کی ظاہری اور باطنی امراض سے ہم سب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمت